يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي زين النبينا بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام نماز گزاروں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ نے ہمیں خلق کیا اور پھر خلق کرنے کے بعد ہماری خلقت کی تکمیل ہدایت کے ذریعے سے فرمائی، اور ہدایت کی تکمیل تقویٰ کے ذریعے سے. تقویٰ خدا کی حفاظتی تدبیر ہے بندوں کو دنیاوی مصیبتوں اور اخروی عذاب سے بچانے کے لیے، اور اخروی عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے، بلکہ دنیاوی آفتوں سے بھی محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کرے، گناہوں سے اجتناب کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس گناہ کی تلافی توبہ سے کرے. اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ توبہ کی حقیقت پلٹنا ہے. جیسا کہ عرض کیا گیا کہ گناہ کیا ہے، گناہ یعنی اپنا رخ خداوند عالم کی طرف سے پھیر لینا، اپنے رخ کو اللہ کی طرف سے پھیر کر گناہ کی طرف کر لینا، یہ گناہ ہے، معصیت ہے، نافرمانی. گناہ کی طرف سے اپنا رخ دوبارہ اللہ کی طرف پھیر لینا، دوبارہ اللہ کی طرف مڑ جانا، یہ توبہ ہے. اور گزشتہ یہ بھی عرض کیا گیا کہ توبہ کی اقسام کیا ہیں. علیکم السلام. توبہ عوام، جو عام لوگ توبہ کرتے ہیں، عام لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو، عام لوگوں کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے. کرتے کیا ہیں، جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی تلافی کرتے ہیں، یہ عام لوگوں کی توبہ ہے، توبہ عوام. خاص توبہ کیا ہے، انبیاء کی توبہ. انبیاء معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، تو پھر وہ توبہ کس بات کی کرتے ہیں؟ وہ توبہ ترک اولا کی کرتے ہیں. ترک اولا یعنی اگر بندے کے سامنے دو چیزیں رکھی ہوں اور ایک چیز کا اختیار کرنا بہتر ہے، اس بہتر چیز کو اختیار کرنے کے بجائے کم بہتر چیز کو اختیار کر لے، یہ ترک اولا ہے. تو انبیاء جو توبہ کرتے ہیں وہ ترک اولا ہونے پر توبہ کرتے ہیں. ترک اولا گناہ نہیں ہے، گناہوں سے توبہ عام لوگ کرتے ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں توبہ عوام. انبیاء ترک اولا سے توبہ کرتے ہیں، یعنی اگر بہتر چیز اختیار کرتے تو خوب تھا ان کے حق میں، بہتر چیز کے بجائے انہوں نے کم بہتر چیز اختیار کی، جس کے نتیجے میں وہ کم بہتر چیز جو انہوں نے اختیار کی اس پر توبہ کرتے. ترک اولا اس کو کہتے ہیں، گناہ نہیں کہتے. انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، معصوم ہوتے انبیاء. تیسری چیز ہے توبہ ائمہ. ائمہ سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا، پھر ائمہ کس بات پہ توبہ کرتے ہیں؟ ائمہ توبہ کرتے ہیں وہ جو اطاعت پروردگار کی بجا لانا چاہتے ہیں لیکن دنیاوی امور، دنیاوی مشغولیات، دنیاوی مصروفیات انہیں ویسی اللہ کی اطاعت کرنے نہیں دیتے بلکہ مانے اور رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو ان دنیاوی مشغولیتوں اور ان دنیاوی مصروفیتوں پر توبہ کرتے ہیں ائمہ. ائمہ نہ گناہ پر توبہ کرتے ہیں نہ ترک اولا پر توبہ کرتے ہیں، بلکہ لمحے بھر کے لیے، لہجے بھر کے لیے اپنی توجہ خدا سے جو ہٹ گئی ہے اس پر توبہ کرتے ہیں. تو توبہ کے تین درجے ہو گئے، توبہ عوام، توبہ انبیاء، توبہ ائمہ. عوام گناہوں سے توبہ کرتی، انبیاء ترک اولا سے توبہ کرتے، ائمہ دنیاوی مصروفیات جو ذکر خدا سے لہجے بھر کے لیے انہیں ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی. توبہ کے شرائط ہیں، عرض کیا ہر کوئی کام بغیر شرط کے نہیں ہے اپنی زندگی میں، آپ یہ بات دیکھ لیں. کوئی کام دنیا میں ایسا نہیں ہے جو بغیر شرط کے ہے، بغیر کنڈیشن کے. نماز ہے، نماز پڑھنی ہے آپ کو، نماز کے شرائط ہے. روزہ رکھنا ہے، روزے کے شرائط ہے. یہ تو عبادتی امور ہے. دنیاوی امور لے لیں، جاب کرنا ہے کہیں جا کے، ملازمت کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، اس کے اپنے شرائط ہیں. آپ کسی جگہ ملازمت کے لیے گئے، ان کا اپنا ایک ضابطہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ گریجویٹ ہیں تو آپ ہمارے پاس نوکری کر سکتے. کیا شرط ہے ان کی؟ جو بھی ان کے پاس نوکری کرنے کے لیے آئے اس کا گریجویٹ ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے. آپ پوری پوری زندگی کے امور دیکھ لیجئے، کوئی کام بغیر شرط کے نہیں. گھر بنانا چاہتے ہیں آپ، بغیر شرط کے نہیں بنا سکتے. شرط کیا ہے؟ کہ آپ رغبہ آپ کا معین ہو، ایریا، کتنے ایریے پر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، کس طرح کا گھر بنانا چاہتے ہیں. بہرکیف کوئی کام ایسا نہیں ہے جو بغیر شرط کے انجام پا جائے دنیا میں. اسی طرح توبہ بھی بغیر شرط کے نہیں. توبہ کے دو شروط ہے، بلکہ یوں کہوں کہ توبہ کے دو رکن ہیں، یعنی جن دو پلروں پر توبہ ٹکی ہوئی ہے وہ یہ ہیں، اس کو رکن کہتے ہیں. مثلا یہ مسجد ان پلروں پر ٹکی ہوئی ہے، یہ پلرز ہٹا دیں، مسجد کی چھت بیٹھ جائے گی. اور اگر توبہ میں وہ دو پلر نہ ہوں تو توبہ بیٹھ جائے گی، یعنی توبہ نہیں ہوئی گویا. جب تک وہ دو پلرز نہ ہوں یعنی توبہ انجام پائی نہیں. پہلا رکن کیا ہے؟ توبہ کا پہلا رکن گناہ پر نادم ہونا، ندامت، پشیمانی، گناہ کر کے خوش ہونا. اگر کوئی شخص گناہ کر کے خوش ہو رہا ہے تو وہ کبھی توبہ نہیں کر سکتا. ایک روایت ابھی نظر سے گزر رہی تھی کہ جو اس امید میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ جب تک زندہ رہنا ہے گناہ کرنا ہے، جب تک زندہ رہنا ہے گناہ کرتے رہنا ہے، تو یہ لوگ قیامت میں جہنم میں رہیں گے. جن کی یہ خواہش ہے کہ جب تک زندہ رہنا ہے آخری سانس تک گناہ کرنا ہے اور گناہ کر کے مرنا ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں جن کی امید، جن کی کوشش یہ ہے کہ آخری دم تک اچھے کام کرنا ہے، آخری سانس تک اچھے کام کرنا ہے، یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. جن کی خواہش یہ ہے کہ آخری دم تک گناہ کرنا ہے، وہ جہنم میں رہیں گے، اور جن کی خواہش یہ ہے کہ آخری دم تک اچھے کام کرنا ہے، وہ لوگ جنت میں رہیں گے. تو توبہ اسی کی قبول ہے جو توبہ پر، جو گناہ پر نادم ہے، گناہ ہو جانے کے بعد پشیمان ہے، یعنی افسوس ہے اس کو اس بات کا کہ یہ کام مجھ سے کیوں ہو گیا، اس کو کہتے ہیں ندامت، پشیمانی. توبہ کا پہلا رکن پشیمانی، توبہ کا دوسرا رکن عزم. عزم کس کو کہتے ہیں؟ پختہ ارادہ. کس بات کا پختہ ارادہ؟ اس بات کا پختہ ارادہ کہ دوبارہ پھر کبھی گناہ نہیں کرے گا، دوبارہ پھر کبھی گناہ کی طرف نہیں پلٹے گا. جب تک یہ دو پلرز نہ ہو، توبہ کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. پہلا رکن ندامت، پشیمانی، افسوس. دوسرا رکن عزم. کس بات کا عزم؟ کہ جو گناہ ہو گیا وہ دوبارہ تکرار نہیں ہوگا. یہ دو رکن اگر شامل ہو جائیں تو توبہ کی عمارت کھڑی ہو گئی، توبہ صحیح ہے. اگر یہ دو میں سے کوئی ایک رکن بھی نہ ہو، ایک پلر بھی نہ ہو، ایک پلر پہ کوئی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، خاص طور پر توبہ کی عمارت. اور دوسرا رکن یہ ہے کہ توبہ چھوڑے کس نیت سے. کبھی نیت یہ ہوتی توبہ چھوڑنے کی کہ ایک ایسا گناہ اس سے انجام پا رہا جس سے صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو گناہ چھوڑ تو رہا ہے لیکن کس لیے؟ تاکہ صحت کو نقصان نہ ہو. تب بھی توبہ کامل نہیں ہے، تب بھی توبہ پوری نہیں ہے. مثلا شراب پی رہا تھا، خدا نہ خواستہ، ڈاکٹر نے کہا کہ اب مزید شراب پیو گے تو مر جاؤ گے. ڈاکٹر کے کہنے پر شراب چھوڑ دیا، شراب سے توبہ کر لی، لیکن دل میں کہیں بھی یہ نیت نہیں ہے کہ خدا کے لیے یہ کام کیا. اس کی نیت یہ نہیں ہے، ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑ دیا لیکن نیت یہ نہیں ہے کہ خدا کی قربت کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے شراب پینا چھوڑ دیا، یہ نیت اس کی نہیں ہے، توبہ کامل نہیں ہے. ندامت ہو، ندامت کے ساتھ عزم ہو کہ دوبارہ گناہ نہ کرے، اور نیت یہ ہو کہ یہ گناہ جو چھوڑ رہا ہوں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں، تب توبہ کامل ہے. یہ دو رکن ہیں، یہ دو رکنوں کے بغیر تو توبہ ہے ہی نہیں، ندامت اور عزم. یاد رکھ لیں اس کو، دو ہی لفظ ہیں، ندامت اور عزم، اس کے بغیر توبہ نہیں ہے. اس کے بعد چند شرائط ہے. شرائط میں پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں کی تلافی کا مطلب یہ ہے، اسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نماز ترک کر رہا تھا، ایک زمانے سے نماز چھوڑ دے رہا تھا. نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، ترک نماز واجب نمازوں کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. اب توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، معافی تلافی کر لی، تو کیا توبہ کامل ہو گئی؟ کامل نہیں ہوئی توبہ. پھر کب ہوگی توبہ کامل؟ توبہ کامل اس وقت ہوگی جتنی نمازیں چھٹی ہیں ان سب کو قضا کرے. ایک سال نماز نہیں پڑھی بالفرض، اب ایک سال کی نماز پڑھنا شروع کر دے، صرف معافی تلافی سے کام چلنے والا نہیں ہے، توبہ ناقص ہے، وہ توبہ کامل نہیں ہے. توبہ کامل اس وقت ہوگی جب گزشتہ کی تلافی ہو، جو واجب چھوٹ گیا ہے وہ واجب ادا ہو، تو توبہ کامل ہے. البتہ اس بات میں اس سلسلے میں ایک بات یہ عرض کیا تھا، نماز پڑھنی شروع کر دی، ایک سال کی نماز چھوڑ گئی تھی، چھ مہینے کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد چھ مہینے کے بعد فوت ہو گیا، مر گیا۔ چونکہ راستہ توبہ کا اختیار، توبہ کے راستے پر آ گیا تھا، عین ممکن ہے کہ پروردگار اس کو بخش دے، گرچہ چھ مہینے کی ابھی قضا نمازیں اس کے ذمے باقی ہے، لیکن چونکہ شروع کر دیا تھا تو عین ممکن ہے کہ پروردگار کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کے سامنے ایک شخص نے کہا استغفر اللہ، امیر المومنین نے فرمایا سکلت کا امک، تیری ماں تجھ پر روئے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اتدری مل استغفار، تو جانتا بھی ہے کہ استغفار کیا چیز ہے؟ الاستغفار درجۃ العلیین، استغفار بلند مرتبہ لوگوں کا ایک درجہ ہے، استغفار عالی مرتبہ لوگوں کا ایک درجہ ہے۔ وہو اسم واقع علی ستت معانن، اور استغفار ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ چھ چیزیں نہ ہوں، توبہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ چھ چیزیں نہ ہوں۔ اولہا الندم علی ما مضی، سب سے پہلی چیز جس کے بغیر استغفار ہو ہی نہیں سکتی وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر نادم ہوں، پشیمان ہوں، افسوس ہو۔ اولہا الندم علی ما مضی، جو کچھ گزر گیا ہے اس پر نادم ہوں۔ والثانی العزم علی ترک العود الیہ ابدا، فرمایا چھ، جب تک چھ چیزیں نہ ہوں استغفار نہیں ہو سکتی، یہ شرائط ہے۔ رکن عرض کر دیا، دو رکن دو ہے، ندامت اور عزم، یہاں پہ امیر المومنین ان دو رکنوں کے علاوہ چار شرائط بیان کر رہے ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ جو کچھ گزر گیا اس پر نادم ہوں، ندم، پشیمان۔ دوسری شرط یہ کہ عزم ہو، کس بات کا عزم ہو؟ کہ دوبارہ پھر کبھی وہ گناہ نہیں کرے گا، دوبارہ اس سے وہ گناہ پھر دوبارہ سرزد نہیں ہوگا۔ والثالث ان تودی الی المخلوقین حقوقہم حتی تلقی اللہ املس لیس علیک تبعہ، لوگوں کے حقوق ان کو واپس کر دے تاکہ خدا سے ایسی حالت میں ملاقات کرے کہ کوئی گناہ اس کے ذمے نہ ہو۔ مثلا لوگوں کا مال غصب کیا تھا، مال واپس کر دے، کسی کی بے احترامی کی تھی، اسے معافی تلافی کر لے۔ حقوق یعنی حقوق الناس کو ادا کر دے، جو بھی حقوق الناس، لوگوں کے جو حق اس کے گردن پر تھے ان کو ادا کر دے۔ والرابع ان تعمد الی کل فریضۃ علیک زیاتھا فتؤدی حقہا، جس واجب کا حق تجھ سے ضائع ہوا ہو اس کو ادا کر دے۔ عرض کیا نمازیں چھوٹی تھی، نمازیں ادا کر دے، روزے چھوٹے تھے، روزے ادا کر دے، صاحب نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ چھوڑ دیا تھا، زکوٰۃ نہیں دیا تھا، زکوٰۃ ادا کر دے، صاحب نصاب ہونے کے بعد خمس ادا نہیں کیا تھا، خمس ادا کرے، مستطیع ہونے کے بعد حج ادا نہیں کیا تھا، حج ادا کرے، یعنی جو واجب اس سے چھوٹا تھا اس واجب کو ادا کرے۔ یہ حقوق اللہ، پہلے حقوق الناس پھر حقوق اللہ۔ والقامس ان تومد الی اللحم الذی نبت علی الصوت فتذیبہ والاحزان حتی تلصق الجلد بالعظم وینشأ بینہما لحم جدید۔ اب تک چار بیان ہو گئی، پہلے ندامت، دوسرے عزم، تیسرے حقوق الناس ادا کر دے، چوتھے حقوق اللہ ادا کر دے۔ لوگوں کے حق جو اپنی گردن پر ہے وہ ادا کر دے، اللہ کے حقوق جو اس کی گردن پر ہے وہ ادا کر دے۔ یہ پانچویں اور چھٹی شرط کہہ رہے ہیں کہ یہ توبہ کے لیے, یہ توبہ کا حسن ہے, واجب شرائط میں سے نہیں ہے. پانچویں اور چھٹی شرط, پانچویں شرط کیا ہے؟ وہ گوشت جو حرام سے پروان چڑھا تھا, غم اور حزن اپنے اوپر اتنا طاری کرے کہ وہ گوشت پورا پگھل جائے, ذوب ہو جائے. ذوب ہونا یعنی پگھل جانا. وہ گوشت پورا پگھل جائے اس طرح کہ چمڑی ہڈیوں سے مل جائے, اس کا چمڑا اور ہڈی ایک ہو جائے تقریبا. اور پھر چمڑے اور ہڈیوں کے درمیان نیا گوشت آئے. گوشت اپنا جو حرام سے پروان چڑھا تھا, اس گوشت کو گلائے, پگھلائے اس گوشت کو کہ ہڈی اور چمڑا دونوں برابر ہو جائے. برابر ہو جانے کا مطلب بیچ سے گوشت گل جائے ان کے درمیان سے. پھر ان کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو, نیا گوشت آئے پھر ان کے درمیان. یہ پانچویں شرط. چھٹی شرط, والسادس ان تزیق الجسم علم الطاعت کما ازقتہ حلاوت المعصیہ. چھٹی شرط یہ ہے کہ اپنے جسم کو پروردگار کی اطاعت میں اس قدر سختی میں مبتلا کرے, اپنے جسم کو سختی میں مبتلا کرے. کس بات کی سختی؟ اطاعت کی سختی, تاکہ وہ جو گناہوں کی لذت کا احساس کر رہا تھا وہ لذت کا احساس ختم ہو جائے. گناہ میں لذت ہے, گرچہ لذت موقتی ہو, یا البتہ گناہ میں لذت موقتی ہے, گناہ میں دیر پا لذت نہیں ہے. جتنی حرام چیزیں ہیں ان میں لذت ہمیشہ باقی نہیں رہتی, مختصر مدت کے لیے لذت رہتی, اس کے بعد ختم ہو جاتی. لیکن اگر وہی کام حلال طریقے سے کیا جائے لذت دیر پا ہے. اور گناہ کے بعد غیر اطمینانی کیفیت, ہیجان ہے. گناہ کے بعد ہیجان اور انسان اپنے سے اطمینان کھو دیتا. لیکن اگر حلال طریقے سے کوئی کام انجام دے غیر اطمینانی کی کیفیت نہیں رہتی, ہیجان پیدا نہیں ہوتا. تو امیر المومنین کے فرمان کے مطابق چھ شرائط ہیں, جن میں دو شرائط رکن کی حیثیت رکھتی ہیں. اگر وہ دو رکن نہ ہو تو توبہ توبہ نہیں ہے. لیکن بعد کی جو چار شرائط ہیں ان میں آخری جو دو شرطیں ہیں وہ توبہ کا حسن ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ الندم علی ما مضا, جو کچھ گزر گیا اس پر نادم ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ عزم کرے, عزم اس بات کا کرے کہ گناہ دوبارہ اس سے سرزد نہ ہو کبھی بھی. یہ دوسری شرط. تیسری شرط یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق جو اس سے ضائع ہوئے ہیں لوگوں کے حقوق ادا کر دے. چوتھی شرط, اللہ کے حقوق جو اس سے ضائع ہوئے یا جو چھوٹ گئے اللہ کے حقوق بھی ادا ہو جائیں. پانچویں شرط, گوشت جو حرام کے ذریعے سے پروان چڑھا اس کو پگھلا کر گوشت اور ہڈی کو برابر کر کے نیا گوشت پھر دوبارہ اگے. چھٹی شرط, جسم کو اطاعت کی سختی کا مزہ چکھائے, اپنے جسم کو اطاعت کی سختی کا مزہ چکھائے جس طرح سے گناہ کی لذت کا احساس کر رہا تھا جب گناہ کر رہا تھا. فرماتے ہیں فَإِنْدَ ذَلِكَ تَقُولْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ, جب یہ چھ باتیں ہو جائیں, جب یہ چھ شرائط ہو جائیں تو اب تو کہہ سکتا ہے استغفر اللہ. توبہ کی قبولیت کی پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کر دیں. اور دوسروں کے حقوق ادا کرنا توبہ میں تاثیر رکھتا ہے. پہلی تاثیر کیا ہے؟ اگر میں کسی کا حق پائمال کروں, کسی کا حق غصب کر لوں, مال چھین لوں کسی کا مال غصب کر لوں, ہوگا کیا؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس کا میں مال چھین رہا ہوں, جس کا میں مال غصب کر رہا ہوں, اس کے اور میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے. پہلا کام یہ ہونا ہے. ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا نا کسی کا اس کا مال چھین لیا جائے تب بھی کہے نہیں اپنے تعلقات برقرار ہے, بحال ہے, پہلے جیسے ہی ہے. جس کا بھی میں مال چھین رہا ہوں, مال ایک مثال ہے, زمین چھین رہا ہوں, مال چھین رہا ہوں یا کوئی اور چیز چھین رہا ہوں, تو پہلا اثر اس کا یہ ہے کہ اس کے اور چھیننے والے کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ جو مال چھینا تھا اس کو واپس کر دیا, جو زمین غصب کر لی تھی وہ زمین واپس کر دی, جو گھر پہ قبضہ کر لیا تھا وہ گھر واپس کر دیا, کیا ہو جائے گا؟ تعلقات بحال ہو جائیں گے. جو تعلقات خراب ہو گئے تھے دوبارہ وہ تعلقات بحال ہو جائیں گے. حقوق ادا کرنے کا اثر بتا رہا ہوں. اگر حقوق ادا کر دیے جائیں, غصب شدہ حقوق, پہلا اثر اس کا یہ ہے کہ توبہ کرنے والے اور جس کا حق غصب ہوا ہے اس کے تعلقات بحال ہو جاتے ہیں. پہلا کام. دوسرا کام, دوسروں کے حقوق ادا کرنا. اب خدا سے رابطہ کرنا چاہ رہا, خدا سے اپنا کنیکشن جوڑنا چاہ رہا. خدا سے اس وقت تک بندے کا کنیکشن نہیں جوڑ سکتا جب تک کہ وہ لوگوں کے جو حق پائمال کر رہا تھا ان کو ادا نہ کرے. اللہ کی بارگاہ میں گئے, پروردگار میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں, پروردگار کہے گا فلاں بندے کا جو حق ضائع کیا تھا وہ حق اس کو اپنا اس کا حق اس کو لوٹا دے, پھر میری بارگاہ میں آ. حقوق ادا کرنے کے یہ دو اثر ہیں. ایک اثر یہ ہے کہ خلق خدا سے اس کا تعلق بحال ہو جاتا, دوسرا اثر یہ ہے کہ خالق سے بھی اس کا تعلق بحال ہو جاتا. خلق خدا کے حقوق غصب کر کے خالق کی بارگاہ میں اگر جائیں گے تو خالق قبول نہیں کرے گا. کب تک؟ جب تک کہ غصب شدہ حقوق کو واپس نہ کریں. یہ تو مال, زمین, گھر کی بات ہے. کسی کی جان کو نقصان پہنچا دیا, جسم کا ایک حصہ کاٹ دیا, ہاتھ کاٹ دیا کسی کا, کسی کی ناک کی ہڈی توڑ دیا, کسی کی آنکھ ضائع کر دیا, کسی کے پیر کو زخمی کر دیا, اب کیا کرے؟ اس کی دیت دے. دیت یعنی پینالٹی. جو بھی ناک کی ہڈی توڑی اس کی ایک پرٹیکولر دیت ہے, وہ دیت ادا کرے. آنکھ ضائع کر دی اس کی دیت ادا کرے. اور ان سب سے بڑھ کر کسی کی جان لے لی, قتل کر دیا کسی کو, قتل کی دیت دے. اور نہ صرف قتل کی دیت دے بلکہ اگر جس کا قتل کیا ہے یعنی مقتول, مقتول کے ورثہ اگر کہیں کہ نہیں ہم اس سے قصاص لینا چاہ رہے ہیں, قصاص کا مطلب قتل کا بدلہ قتل, تو اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دے. اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دے تب توبہ توبہ کامل ہے. ایک صورت میں معافی تلافی سے, مثلا کسی کا کسی کی بے عزتی کر دیا تھا, کسی کی بے احترامی کر دیا تھا, معافی تلافی کرنے میں مفسدہ ہے, یعنی اگر معافی تلافی کرنے جائے گا تو ایک نیا فساد شروع ہو جائے گا. ایسی صورت میں معافی تلافی نہ کرے بلکہ فقط استغفار کرے اللہ سے. کس صورت میں؟ جس صورت میں فساد کا امکان ہے کہ اب دوبارہ معافی چاہنے جاؤں گا اس کے پاس پھر ایک نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں اللہ سے استغفار کر لے. عرض کیا جو آخری دو شرطیں امیر المومنین نے بیان کی, گوشت کو پگھلانے والی بات اور جسم کو اطاعت کی سختیوں میں ڈالنے والی بات, یہ دونوں کمال توبہ ہے. کمال توبہ کی شرط ہے یہ. اصل دو چیزیں, اصل ندامت ہے اور عزم ہے. ندامت اور عزم آ جائے توبہ کے دو رکن قائم ہو گئے. توبہ کا اثر کیا ہے؟ توبہ کر لی بندے نے, گناہوں سے ہاتھ اٹھا لیا, ندامت بھی کر لی, عزم بھی کر لیا, اب اس کا اثر کیا ہے؟ توبہ کا کم ترین اثر, سب سے کم اثر توبہ کا جہنم سے چھٹکارا ہے. عذاب اخروی سے نجات ہے، اخروی عذاب سے نجات، یہ سب سے کم ترین اثر ہے توبہ کا۔ سب سے اعلیٰ ترین اثر کیا ہے؟ اعلیٰ ترین اثر یہ ہے کہ خداوند عالم اس بندے کو جو توبہ کرتا ہے، اس کا اعلیٰ ترین اثر یہ ہے کہ مقام بندگی میں اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور عجب نہیں یہ توبہ کرنے والے کو خداوند عالم اپنے اولیاء الہی میں شمار کرے، اپنے اولیاء میں شمار کرے۔ اور توبہ کا اثر یہ ہے کہ بخشائش، پروردگار فرما رہا انی لغفار لمن تاب، میں اس کے لیے غفار ہوں جو توبہ کرتا ہے۔ غفار صیغہ مبالغہ ہے، غفار یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، میں اس کے لیے غفار ہوں جو توبہ کرے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی بخشائش شامل حال ہو جاتی ہے بندے کے، جو توبہ کرتا ہے اس بندے کے شامل حال اللہ کی بخشائش، یعنی رحمت خدا اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ رحمت نازل ہونا جو بند ہو گئی تھی گناہ کے اثر کے نتیجے میں، توبہ کے اثر کے نتیجے میں رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والے کامیاب ہے، اَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، کہ جو توبہ کر لے وہ کامیاب ہے، مفلح ہے، فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یعنی پورے گناہ مٹا دیے گئے۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کوئی گناہ اس کے سر پر نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک بات جو خود قرآن نے فرمائی کہ توبہ کرنے والے کی جو برائیاں ہیں، ایک برائی کیا لیکن بعد میں توبہ کر لیا، خدا کی رحمت کا اثر یہ ہوگا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اس کی برائیاں اللہ کے نزدیک اچھائیاں شمار ہوئیں گی۔ لیکن گزشتہ، آنے والی نہیں، کیونکہ اب تو توبہ کر لیا، گزشتہ جو برائیاں اس سے انجام پائی، جو غلط کام اس سے ہوئے، جو برے کام اس سے ہوئے، جو ذنب اس سے ہوئے، جو معصیت اس سے ہوئی، اب توبہ کر لے تو خدا کے نزدیک وہ معصیت حسنات میں شمار ہوں۔ یہ توبہ کا اثر۔ گفتگو توبہ سے متعلق اجمالی طور پر تمام ہو گئی۔ شروع بات یہاں سے ہوئی تھی کہ بندہ تقوی اختیار کرے، اور با تقوی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ توبہ کرے، یعنی جب بھی کوئی اس سے گناہ ہو، جھوٹ بول دیا، غیبت کر دیا، یا کوئی اور کام کر دیا جو اللہ کے نزدیک معصیت ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، فوراً اس سے توبہ کرے، فوراً پلٹ جائے، نادم ہو جائے۔ اور اقسام بیان کر دیا، اقسام توبہ کیا ہے؟ عام لوگوں کی توبہ، خاص لوگوں کی توبہ، عام لوگ گناہوں سے توبہ کرتے، خاص لوگ گناہوں سے توبہ نہیں کرتے بلکہ ترک اولا سے اور اللہ سے ذرہ برابر اپنی توجہ ہٹ جانے سے دعا کرتے، اس توبہ کرتے۔ اور پھر توبہ کے شرائط بیان ہو گئے، چھ شرائط توبہ کے خود امیر المومنین نے بیان کیے۔ اس کے بعد توبہ کے اثرات کیا ہے، توبہ کیا اثر رکھتی ہے، کم ترین توبہ کا اثر جہنم کے عذاب سے چھٹکارا، برترین توبہ کا اثر مقام بندگی پر فائز ہونا، اور اللہ کا اس بندے کو اپنے اولیاء میں شمار کرنا، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جانا، اور توبہ کرنے والے کا گناہ ایسے ہی ہے جیسا اس نے کچھ گناہ کیا ہی نہیں، اور توبہ کرنے والے مفلح ہیں، فلاح پانے والے ہیں، اور توبہ کرنے والوں کی برائیاں ایسی ہیں جو اللہ کے نزدیک اچھائیاں ہیں۔ توبہ کر لے اگر تو وہ جو برائیاں کیا تھا وہ برائیاں اللہ کے نزدیک اچھائیاں شمار ہوں گی۔
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، برما
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو توبہ نصوح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہم صلی وسلم علی رسولہ المجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعلی یاسب الدین والایمان وکلمۃ الرحمن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ وعلی سیدتی نساء العالمین فاطمۃ بنت رسول اللہ صلوات اللہ وسلم وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ۔ وعلى علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن حجت ابن الحسن قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد، دوسرے خطبے میں بھی میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس ہفتے کی جو مناسبتیں ہیں وہ عرض کر دوں کہ سب سے پہلی مناسبت جو کل کے دن ہے، سات سفر، ولادت حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام۔ ساتویں امام کی ولادت کا دن ہے، سات سفر کا دن، اور ہندوستان پاکستان کے علاوہ تقریباً ہر جگہ، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ بحرین میں ہو، سات سفر کو ویسے ہی جشن منایا جاتا ہے جیسے دوسرے اماموں کی ولادتوں پر منایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے، اور یہاں پہ قاعدے ٹوٹتے ہیں ہمیشہ، وہ مسلم قاعدے جو شریعت کے ہیں وہ ہمیشہ یہاں پہ ٹوٹتے نظر آتے ہیں۔ قاعدہ کیا بنایا تھا؟ قاعدہ یہ بنایا تھا کہ غم میں غمگین ہو جائیں گے، خوشی میں خوش ہو جائیں گے، یہ قاعدہ تھا۔ لیکن یہ قاعدہ کل ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ایسے کئی قاعدے اللہ کے قاعدے بنائے ہوئے توڑتے ہیں، یہ تو معصوم کا قاعدہ ہے بنایا ہوا، اگرچہ معصوم کا قاعدہ بنایا ہوا بھی اللہ کا ہی قاعدہ ہے بنایا ہوا۔ تو کل بجائے خوشی منانے کے کل بھی غم مناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ غم خوشی پر غالب ہے۔ یہ غم خوشی پر غالب ہے، یہ پتہ نہیں کس روایت سے اور کس آیت سے استفادہ کیا، نہیں معلوم، لیکن معمولاً مداری سے دینیہ یا حوزات علمیہ جو شیعوں کے ہیں وہاں پر معمولاً جشن منعقد کیا جاتا۔ البتہ ساتویں، دیکھیں، ولادت کا دن ہو یا شہادت کا دن ہو، چاہے امام کی ولادت کا دن ہو جس دن خوشی کا اظہار کرنا ہے، چاہے شہادت کا دن ہو جس دن غمگین ہونا ہے، لیکن یہ دونوں دن اصل میں، ولادت اور شہادت کے دن اصل ہیں عہد کرنے کے دن۔ کس بات کا عہد؟ اس بات کا عہد کہ آپ کی اتباع کریں گے اور آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ولادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوشی میں آپے سے باہر ہو جائیں، اور شہادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام واجبات کو چھوڑ کے فقط رونے میں لگ جائیں۔ دونوں یہ مطالب نہیں ہیں. ولادت کا دن ہو یا شہادت کا دن ہو, دونوں دن کرنا کیا ہے؟ دونوں دن عہد کرنا ہے. خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بھی عہد کرنا ہے, غم کا اظہار کرتے ہوئے بھی عہد کرنا ہے. کس بات کا عہد کرنا ہے؟ اس بات کا عہد کرنا ہے کہ آپ کے تعلیمات اور آپ کے بتلائے ہوئے راستے کو کبھی ترک نہیں کریں گے. اور کافی مناسبتیں ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی کسی جمعے میں اگر اللہ توفیق دے, حیات دے, تو ساتویں امام کی سیرت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی جائے گی. فعلاً وقت نہیں ہے. ساتھی سفر کو عالم تشیع کی ایک بزرگ شخصیت آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرشی نجفی کی برسی کا دن ہے سات سفری کو. مختصر یہ عرض کر دوں آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی کے بارے میں کہ 40 سال تک حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں نماز پڑھاتے رہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اور نماز پڑھانا آسان کام نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات, سادہ زیستی, بہت سادگی سے زندگی گزاری. تیسری بات, دنیا کا تیسرا بڑا کتب خانہ, دنیا کی تیسری بڑی لائبریری جس میں مینوسکرپٹس, خطی نسخے جو ہاتھ سے لکھے گئے پرانے, اس کی سب سے زیادہ تعداد آپ ہی کے کتاب خانے میں ہے. اور یہ جمع کیسے کی؟ یہ جمع ایسے کی, کئی کتابوں پر ابھی بھی لکھا ہوا ہے, خود کتب خانے میں موجود ہے وہ کتابیں, کہ یہ کتاب 10 دن کے روزے رکھ کر خریدی گئی, یہ کتاب 1 مہینے کی نماز پڑھ کر خریدی گئی. اجارے پر جو لوگ نماز پڑھواتے اور اجارے پر جو لوگ روزے رکھواتے, اجارے پر نمازیں پڑھ کے, اجارے پر روزے رکھ کے زحمتوں سے یہ کتابیں جمع کی گئیں. اور اس قدر کتابوں کے ساتھ حشر و نشر تھا آیت اللہ مرشی نجفی کا کہ سانس کا پرابلم ہو گیا, کیونکہ پرانی کتابوں کے ساتھ اگر آپ کا حشر و نشر ہے, یعنی اگر آپ کا وقت زیادہ تر پرانی کتابوں کے ساتھ گزر رہا ہے, تو لازمی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو سانس کا پرابلم ہونا ہی ہے, کیونکہ پرانی کتابوں میں جراثیم, فنگس وغیرہ موجود رہتے, تو سانس کا پرابلم ہو گیا. اتنا زیادہ کتابوں کے ساتھ حشر و نشر, اور پھر انقلاب میں بھی پیش پیش, خشک مقدس نہیں, تقویٰ اپنے معراج پر, لیکن جہاں پر ظالم کے خلاف قیام کرنا ہے وہاں پر میدان میں حاضر. وَإِلَّا خشک مقدس لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ظالم کے خلاف قیام مت کرو, خاموش ہو جاؤ, جو ہو رہا ہونے دو, جیسے چل رہا چلنے دو. ظالم کے خلاف قیام کریں گے گڑبڑ ہو جائے گی, ظالم کے خلاف قیام کریں گے فضا خراب ہو جائے گی, خاموش رہو. لیکن جب امام خمینی نے فرعون وقت شاہ کے خلاف انقلاب کا علم بلند کیا, تو پیش پیش تائید کرنے والوں میں آیت اللہ سید شہاب الدین مرشی نجفی, کبر سنی کے باوجود, کافی ضعیف تھے اس کے باوجود. اور پھر ایسا دیکھیں, اولیاء خدا سے کیا ہماری توقع ہوتی ہے کہ اولیاء خدا سے کرامت ظاہر ہو. البتہ وہ کرامتیں نہیں جو ہندوستان اور پاکستان میں ہوتی ہیں, گھوڑوں کے ٹاپوں والی کرامت, وہ کرامت نہیں. اولیاء خدا سے جو کرامت ظاہر ہوتی وہ یہ ہے, اگر انسان للہ فی اللہ اللہ کے سپرد کر دے اپنے آپ کو, اللہ کے حوالے کر دے, اس کا نتیجہ ایک ایسا کتاب خانے کی شکل میں باہر آتا جو دنیا کا تیسرا بڑا کتاب خانہ ہے. یہ کرامت ہے. اور وہ کتاب خانہ کون تشکیل دے رہا ہے؟ جس کے پاس رہنے کے لیے صحیح گھر نہیں ہے, جس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے, آبا و اجداد سے جس کے پاس دولت میراث میں ملی ہو ان پیسوں سے خرید کر کتاب خانہ بنا رہا ہو, نمازیں پڑھ کر, روزے رکھ کر, اجارے کے اتنا بڑا کتاب خانہ بنانا, یہ اللہ کی تائید اور نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ ہے کرامت. اولیاء الہی سے جو کرامت ظاہر ہوتی یہ کرامت ظاہر ہوتی. دیواریں دوڑانا یہ کرامتیں نہیں ہیں, یہ شعبدہ بازی ہے. اور کرامت اور شعبدہ بازی میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. ہندوستان پاکستان میں شعبدہ بازی ہے, کرامتیں کم ہیں, اور جو کرامتیں ہیں وہ ہم پر ظاہر نہیں ہیں. اگر کہیں کرامت ہو بھی رہی ہے وہ ہم پر ظاہر نہیں ہے. ہم پر جو چیزیں ظاہر ہیں وہ شعبدہ بازی ہے. آٹھ سفر امام الاصول آیت اللہ العظمیٰ سید ابوالقاسم خوئی کی رحلت کا دن ہے. آٹھ سفر آپ جانتے ہیں آیت اللہ خوئی بھی نجف میں خاص طور پر علم اصول کے حوالے سے، علم رجال کے حوالے سے اور راویان حدیث کی تدوین کے حوالے سے آیت اللہ خوئی کا کارنامہ یعنی تا قیامت یاد رکھا جائے گا. آپ نے جو وہ جو کی ہے دستہ بندی جو کی ہے راویوں کی دستہ بندی کر دی آپ نے، علم رجال کے اوپر تقریباً 25-30 والیومس میں موجود کتاب موجود ہے آیت اللہ العظمیٰ خوئی کی. علم رجال کیا ہے؟ علم رجال کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ راوی جو ہم تک امام کی حدیث کو نقل کرتے ہیں ان کی تفصیل موجود ہے، یہ راوی سچا ہے جھوٹا ہے، حافظہ اس کا کمزور ہے کمزور نہیں ہے، شیعوں سے تعلق رکھتا ہے، اثنا عشری شیعہ ہے زیدی شیعہ ہے، یہ پوری تفصیلات کو کہتے ہیں علم رجال. رجال معلوم ہے نا، رجال مرد کو کہتے ہیں، علم رجال یعنی مردوں کا علم، مردوں کا علم یعنی یہ راویان حدیث جو حدیث کو ہم تک پہنچاتے ہیں ان کے بارے میں تفصیلی معلومات، اور پھر تفصیلی ذکر کے بعد یہ راوی موثق ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا یا نہیں کیا جا سکتا. اس پر ایک تفصیلی کام آیت اللہ العظمیٰ خوئی نے کیا اور پھر صدام کے شکنجے بھی برداشت کیے، لیکن سیاسی رجحان نہیں رکھتے تھے. امام خمینی سے پہلے اور امام خمینی سے پہلے بہت کم لوگ سیاسی رجحان رکھتے تھے، آیت اللہ العظمیٰ بھی سیاسی رجحان نہیں رکھتے تھے. لیکن جب کویت پر حملہ ہوا صدام کا اور انتفاضہ شعبان ہوا، شعبان کے مہینے میں شیعوں نے صدام کے خلاف بغاوت کر دی کیونکہ اس کی فوجیں پوری کویت گئی ہوئی تھی، عراق پورا فوجوں سے خالی ہو گیا تھا. انتفاضہ شعبان جب ہوا، شعبان کے مہینے میں شیعوں نے جب قیام کیا 92 یا 93 میں، جس وقت گلف وار ختم پر تھی یا ختم ہو چکی تھی، عراق کے جنوب عراق صدرن عراق کے شیعوں نے جب قیام کیا تو آیت اللہ خوئی نے کھل کر وہ اس انتفاضہ کی حمایت کی تھی. جس طرح سے آج داعش کی سرکوبی کے لیے، داعش کے خاتمے کے لیے کھل کر آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا کہ داعش سے مقابلہ کیا جائے، جہاد کیا جائے، اس زمانے میں کئی سال کی خاموشی کو توڑ کر آیت اللہ خوئی نے انتفاضہ شعبان کی حمایت کی تھی، اور انتفاضہ شعبان کی حمایت کے نتیجے ہی میں صدام کی جانب سے، صدام کی طرف سے کافی تشدد کا سامنا کرنا پڑا. آیت اللہ العظمیٰ خوئی پر کافی تشدد کیا گیا اور تشدد کے بعد انہی دنوں میں آپ کی رحلت واقع ہو گئی. اور اسی زمانے میں 92 یا 93 کی بات ہے، ایک پوری ویڈیو کیسٹ وہاں سے عراق سے ادھر آئی تھی حیدرآباد، جس میں صدام کی فوجیں جب کویت سے پلٹ کر واپس آئی تو شیعہ بغاوت کو انہوں نے جو کچلا تو پورا نجف شہر نجف ویران کر دیا تھا، شہر کربلا ویران کر دیا تھا، اور شہر حضرت عباس کی گنبد پر گولے برسائے تھے، اور آج تک بھی ان گولیوں کے نشان امام حسین کے روضے میں موجود ہے. آپ اگر کبھی زیارت پر تشریف لے جائیے گا تو دیکھیے، بالکل زری کے پاس ایک پتھر نصب ہے، حاضی اثر الرساسا لکھا ہوا ہے، گولیوں کا نشان، اسی زمانے کی بات. بہرکیف اگر یہ عراق کی سرزمین بڑی پیچیدہ ہے، اگر یہ عراقی اسی وقت شہید باقر الصدر کا ساتھ دے دیے ہوتے تو آج یہ بدبختی، آج یہ نکبت، آج یہ خون ریزی، آج یہ دہشت گردی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. نو سفر کو علامہ تہرانی کی وفات کا دن ہے. محمد حسین حسینی تہرانی ایک بزرگ عارف گزرے جو سید علی قاضی کے شاگرد رہے اور کافی شاگردوں کا سلسلہ، اور ایک بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے، عرض کیا کہ اولیاء الہی سے جو کرامت ظاہر ہوتی وہ ایسی ہوتی کہ اللہ شناسی پر کئی جلدیں، رہنما شناسی پر کئی جلدیں، امام شناسی پر تفصیلی علامہ تہرانی جتنا کام کسی نے نہیں کیا. امام شناسی پر شاید مفصل 20 جلدیں ہیں فقط امام شناسی، اور 10 صفر حضرت اویس قرنی کی شہادت کا دن ہے. اویس قرنی جو یمن کے رہنے والے تھے اور ایک دن کے لیے رسول اللہ سے ملنے کے لیے مدینے آئے تھے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی, لیکن جنگ صفین میں امیر المومنین کی رکاب میں اویس قرنی کی شہادت واقع ہوئی. اور پانچویں جو اہم ترین مناسبت ہے وہ اربعین حسینی ہے, سید الشہداء کا چہلم ان تمام مناسبتوں سے اہم مناسبت ہے کہ جس دن کہ جس کے لیے پوری دنیا سے شیعہ اکٹھا ہوتے ہیں اور نجف میں ایک جگہ جمع ہو کر نجف سے پھر مشی کرتے ہوئے یعنی پیدل چلتے ہوئے کربلا پہنچتے ہیں. اصل زیارت کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے. زیارت کا فلسفہ یہ ہے, اس کے کئی فلسفے ہیں, ایک اس میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ زیارت انسان اس لیے کرے کیونکہ زیارت کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو پاک کرے. عزاداری کا بھی ایک فلسفہ یہ ہے, زیارت کا بھی ایک فلسفہ یہ ہے کہ زیارت کے ذریعے سے فکری نجاستیں, اعتقادی نجاستیں, قلبی نجاستیں, یہ جتنی نجاستیں ہیں, دیکھیں اگر کوئی پانی نجس ہوتا ہے تو کرتے کیا ہیں آپ, نجس پانی کو کور سے متصل کر دیتے ہیں. کور یعنی بڑی تعداد, بڑی مقدار میں جو پانی ہوتا ہے, اس نجس پانی کو اگر اس بڑی مقدار میں اگر پانی سے متصل کر دیا جائے تو وہ بڑی مقدار میں جو پانی ہوتا ہے وہ اس کم نجس پانی کو پاک کر دیتا ہے. زیارت وہی سمندر ہے, کربلا وہی سمندر ہے کہ جب ہم اپنے نجس نالوں کو لے کے جاتے ہیں یہاں سے تو یہ نالا اس میں مل کے, چونکہ وہ بڑی پاکیزگی کا سمندر ہے, ہماری فکری اعتقادی تمام نجاستوں کو پاک کر دیتا. عزاداری بھی اسی لیے, اور اگر عزاداری ہمیں پاک نہیں کر رہی ہے تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس کی عزاداری ہے جو ہمیں پاک نہیں کر رہی ہے, جو ہماری فکری نجاستوں کو دور نہیں کر پا رہی ہے, جو ہماری اعتقادی نجاستوں کو دور نہیں کر پا رہی ہے. عزاداری وہ چیز ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عزاداری کے ذریعے سے ایک پورے ملک کو جو نجس ہو چکا تھا پاک کر دیا. مغربی نجاست سے جو آلودہ ہو گیا تھا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ پیرس کے لوگ شرماتے تھے تہران کو دیکھ کر, ویسے ملک کو عزاداری کے ذریعے سے پاک کر دیا. آج بھی عزاداری میں وہ خوبی موجود ہے, وہ حسن موجود ہے کہ اگر ہم ویسی عزاداری جیسی ائمہ چاہتے ہیں, ویسی زیارت جیسی ائمہ چاہتے ہیں منعقد کریں, ویسی زیارت کر لیں, ویسی عزاداری کر لیں, تو اس عزاداری میں یہ خوبی موجود ہے کہ ہماری پاک فکر, ہماری نجس فکروں کو, ہمارے آلودہ اعتقادات کو پاک کر سکتی ہے, بشرط یہ کہ توجہ کی ضرورت. نہ صرف یہ کہ بلکہ جو داعش کا خاتمہ ہوا ہے حشد الشعبی کے ذریعے سے, اس میں کہیں نہ کہیں بلکہ ایک بڑا رول اربعین حسینی کا ہے, سید الشہداء کے چہلم کا, سید الشہداء کی زیارت, کیونکہ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس سال آئے تو مارے جائیں گے, جس سال دھمکی دی گئی اسی سال سب سے زیادہ ظاہر جمع ہوئے. اربعین حسینی چہلم میں ہمارا جمع ہونا شیعہ طاقت کا مظاہرہ ہے. البتہ ایک اس کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وہ ایک قیادت کے ماتحت نہیں ہے. اگر ایک قیادت ہو جائے پوری دنیا سے, اربعین حسینی کا ایک پیغام دنیا کو جائے تو پھر اس کا اثر کچھ اور ہوگا. اب جمع تو ہو رہے ہیں لیکن کوئی پیغام نہیں دے پا رہے ہیں, اکٹھا ہونے کے علاوہ, جمع ہونے کے علاوہ کوئی پیغام وہاں سے جا نہیں رہا ہے. پیغام جائے گا نہیں تب کب تک جب تک کہ ایک قیادت کے نیچے نہ آئے, ایک لیڈرشپ کے نیچے نہ آئے, ایک قائد کے نیچے نہ آئے. جب وہ ایک قائد کو مان لیں گے اور ایک لیڈر کو مان لیں گے, وہ جو پیغام جاری کرے گا اربعین حسینی سے, اس سے پوری دنیا ہل سکتی ہے, پوری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائیں, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما, ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے پڑھ کر سمجھنے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, محبت اہل بیت میں اضافہ فرما, پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ، اسرائیل، داعش، القاعدہ، طالبان، لشکر جنگ بھی، آل سعود، ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت اللہ خامنہ ای، مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ حضرات سے معروض ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھ کر اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس مسجد کے سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کی روح کو اسلام کریں۔